بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالی سے بار بار وہی دعا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ہم مستحق نہ ہوں، اس مہینہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہم مولا کی طرف سے مغفرت سے محروم رہیں. سب سے بڑا خسارہ ہوگا. بس تہیا کر لیں کہ الہی میں نے بہت سارے رمضان ضائع کیے، عمرہ کے کتنے حسین ترین لمحات میں ضائع کرتا رہا، رمضانوں کے، شب قدر کے، لیلۃ البرات کے، حرمین کی حاضری کے. الہی اس جرم کو معاف فرما دے. اور یہ تو ان میں سب سے اہم ترین لمحہ ہے کہ جس پر رمضان گزر جائے اور اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروائے، اس پر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. الہی ان بدبختوں میں تو ہمیں شامل مت فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ستاری فرما، پردہ پوشی فرما، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، میزان عدل پر بھی، ہر جگہ تو ہمیں رسوائی سے بچا لے. تو یہ رمضان وصول تب ہوگا جب ہمارا نام ان سعادت مندوں کی فہرست میں آئے گا کہ جن کی حق نے مغفرت فرما دی. اللہ تعالی ہمیں اشقیاء میں سے نہ بنائے، بدبختوں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بختوں میں سے بنائے. اور اس رمضان میں ہماری مغفرت کا حق کی طرف سے فیصلہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے حق تعالی شانہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں ہر وقت لگے رہنے کی توفیق عرضاں فرمائے. یہ مانگتے ہی رہنے سے ہوگا. مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. جیسا بتایا تھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امت کے لیے کیا مانگا ہوگا. او ہو ہو، کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. کہ سر دربار رسالت سے حکم ہوتا ہے کہ ہندوستان جا، واپس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا. اب کام لیا جا رہا ہے، وہ خود خواب دیکھتے ہیں. حضرت شیخ قدس روح سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو. حضرت کی طبیعت میں نے عرض کیا کہ اجرت تھی، ہم ہر وقت بھاگے پھرتے تھے، چلتے نہیں تھے، پھلانگے بچوں کی طرح. بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی چھلانگ لگا کر کود جاتے تھے کہ ان کی تو گستاخی ہوگی مگر ہمارے حضرت کی ہم تعمیل ارشاد اس گستاخی کے ذریعے بھی کر پائیں تو سستا سودا ہے. تو اس لیے مشائخ کو پھلانگ کر کود کر ہم بھاگ کر جایا کرتے تھے. ادھر ہی کسی کو دھکا لگا، کسی کو ادھر لگ گیا، مگر ہم سوچتے تھے کہ بھاگ کر جا تو کیوں پھر چلیں. تو حضرت حضرت کی طبیعت میں تو اتنا خواب سنا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو. تو اتنا سن کر حضرت شیخ قدس روح نے فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہے، بدیہی چیز ہے کہ میں تمہارے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں مگر نہیں چلا جاتا. کہ جس طرح تبلیغ 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 آپ نے اوڑھ رکھی ہے, میں تو اپنی تدریس تصنیف سے جب چھٹیاں ہوتی ہیں فارغ ہوتا ہوں تب آتا ہوں. تو حضرت چچا جان نے فرمایا کہ آگے تو سنو, باقی خواب تو سنیے. پھر سنایا کہ یہ جو تم نے سمجھا یہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ کہ میرے پیچھے تم ہو, تمہارے پیچھے حضرت سہارنپوری ہیں. تب حضرت شیخ قدس روح نے عرض کیا کہ چچا جان آپ تعبیر ارشاد فرمائیں. تو انہوں نے پھر تعبیر دی کہ میرا یہ کام بڑا عظیم الشان کام ہے, بہت سو کو اس میں اشکالات بھی ہوں گے, مگر یہ مشائخ کا طبقہ علماء کرام کا طبقہ میرے اس کام پر اعتراضات سے خاموش ہے, اس لیے کہ میرے پشت پناہ تم ہو اور تمہارا سب لحاظ کرتے ہیں کہ تمہارے پشت پناہ بہت بڑے ہیں, حضرت سہارنپوری ہیں. تو یہ پشت پناہی کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے اس کام مبارک کام کو ایک دھکا ملا ہے, زبردست دھکا. یہ اسلام اسی طرح دھکا دینے سے چلا ہے. میں نے مثال بیان کی تھی حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کی, کہ اسلام کی اس ٹرالی کو, کہ ریل کی ٹرالی جو آٹومیٹک, جب ٹرالیاں نہیں ہوتی تھی تو چار آدمی اس پر سوار ہوتے تھے اور پیچھے جو بیٹھے ہیں دو وہ اتر کر 10-20 قدم اس کو دھکا دے کر پش کرتے تھے. تو جتنا 20 قدم انہوں نے پش کیا تو 200-2000 قدم وہ ٹرالی ان کو آگے اور لے جاتی تھی. تو اسلام کی اس ٹرالی کو ہم دھکا دے دیں سب مل کر, تو یہ ہمیں لے جائے گی آئندہ 1000-2000 سال. اللہ تعالی ہمیں ان دھکا دینے والوں میں اور اسلام کے خدام میں شامل رکھے. اللہ تعالی اس کی مخالف جماعت کے اعلی کار بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جیسے تبلیغی کام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسا مبارک دھکا اس کو لگا ہے, کیسی پشت پناہی اس کو ملی ہے. اور یہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بعد, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی بہت کچھ ہوا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد تو سب سے زبردست اس پر دھاوا بولا گیا کہ ملیا میٹ ہو جائے یہ کام. وہاں کی نظام الدین کی عمومی بیعت روک دی گئی. جب پاکستانی حضرات فیصلہ کر کے کمرے سے نکلے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا, تو افسوس کے بجائے وہ کہنے لگے کہ پنجاب کے بڑے بڑے پیروں کی گدیاں ہم نے چھین لی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں نظام الدین کے درویش اور سنت پر مرمٹنے والے. اللہ تعالی اس مبارک کام کو جس نہج پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا, حضرت مولانا اسماعیل صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. حضرت شیخ قدس روح نے جس نہج پر اس کام کو دیکھنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ اسی نہج پر اسے باقی رکھے. اور نہج کیا تھا؟ علم, روحانیت, خانقاہ, وہی سے ملا. بتایا تھا کہ کیسے ملا وہاں سے, کہ پورا پورا دن رشیدی خانقاہ میں گنگو شریف میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے برابر والی گلی میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. تو اس رونے سے یہ کام بنا, اور رونے سے حق تعالی شانہ سے انہوں نے اس کام کی ترقی اور استحکام کو منوا لیا. آج بھی امت بہت پریشان ہے, کاش کہ ہم حق تعالی شانہ سے مانگیں, اور اتنا مانگیں کہ ہم مولا سے اس کو منوا لیں, اور اللہ تعالی اس ادبار کو اقبال سے بدل دے, اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے فتن سے اس امت مسلمہ کو, ملت اسلامیہ کو, اسلام کو, اسلامی قلعوں کو, اسلامی مراکز مدارس کو, اسلامی کاموں کو, اسلامی شاعر کو, حرمین شریفین کو اپنی حفاظت میں رکھے. دوستو, جیسے یہ ایک مثال زندہ ہے, آپ کے سامنے ہے, تو اس لیے میں نے اس کو پہلے بیان کیا, تبلیغی جماعت کی مثال, کہ کتنا بغیر کسی دعایا اور پروپیگنڈے کے پوری دنیا میں کس طرح یہ روحانیت والا کام چل رہا ہے. تو یہی مثال سمجھیے ہماری خانقاہوں کی, یہی مثال سمجھیے ہمارے مذہب حنفی کی, کہ بالکل ہو بہو اسی طرح علم اور روحانیت کے امتزاج نے اس کو دھکا دیا, مذہب حنفی کو, تصوف کو, اور یہ دھکا دینے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جن کے رمضان کا حال بار بار بیان کیا کہ ایک ایک رمضان میں 60-60 قرآن شریف کتنی تلاوت, اللہ تعالی اس قدر تلاوت ہمارے لیے بھی آسان فرمائے, ہمیں اس میں تھکاوٹ سے اللہ بچائے, اس کی حلاوت اور لذت نصیب فرما دے, تو پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر کبھی سوچنے پر بھی تھکاوٹ کا خیال نہیں آ سکتا. جب اس کی چسکا لگ جائے انسان کو, مزہ پڑ جائے, تو جتنا وہ کرے گا اس کو کم تر سمجھتا جائے گا کہ میں نے جو کیا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ علم و روحانیت کا دھکا کیسے ہمارے مذہب حنفی کو لگا, کل میں نے روایت بیان کی تھی, حدثنی محمد بن اشکاب, راوی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اشکاب کا بیان ہے کہ حدثنی رجل من اہل داؤد الطائی, کہ داؤد الطائی کے تلامذہ, ان کے گھر والوں, ان کے متعلقین میں سے ایک شخص نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے داؤد طائی سے پوچھا, یا ابا سلیمان, کہ آپ کو میرا اور آپ کا جو تعلق میری رشتہ داری نسبی روحانی علمی کہ ہم ایک استاذ سے پڑھنے والے ایک گھاٹ سے ہم پانی پینے والے تو اس تعلق کا پہلے واسطہ دیا اور پھر پوچھا واؤ سے نہیں تو مجھے آپ نصیحت فرمائیں مجھے نصیحت کی ضرورت ہے تو پہلے رو پڑے داؤد طائی پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی جو بیان کی تھی میں نے انم اللیل یا اخی انم اللیل والنہار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر إني أقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك کہ میں نصیحت تو تمہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے ضرورت ہے نصیحت کی اور میں اپنے اوقات کار کو ضائع کر رہا ہوں. یہ فرما کر تم مقام و ترکنی وہ اٹھے اور تشریف لے گئے. تو یہ داؤد طائی بڑے علم اور روحانیت کے مالک اور حق تعالی شانہ نے ان کو کس قدر نوازا تھا. یہ سب کو بڑوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور آپ کا علم اور آپ کی جلالت علمی سب کو کھینچ کھینچ کر لائی. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی یہ خلیفہ اور جانشین تھے امام ابو یوسف کے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جانشین تھے امام ظفر کے اور امام ظفر جانشین بنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ اپنے علمی مشغلوں میں امام ظفر لگے ہوئے تھے اور علمی چسکا تھا. ایک مسئلہ پیش آیا بہت سے محدثین فقہا کی خدمت میں پہنچے اس کو حل کرنے کی کوشش کی فعیت ہوں تو مسئلہ ایسا پیچیدہ ہوگا کہ سب عاجز ہو گئے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسے ہی مسئلہ پیش کیا تو فوراً جواب حاضر اور جواب بھی قابل اطمینان مطمئن ہو گئے. مگر دلیل پوچھی من اینا قلت ھذا کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ کہاں سے. فرمایا کہ فلاں حدیث میں یوں آیا اور اب اس کو تم سوچو تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا جو میں نے آپ سے عرض کیا. اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کو پھیر کر بیان فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ جیسا آپ نے پوچھا ایسا نہ ہوتا یوں ہوتا تو اس میں یہ جواب ہوتا اس لیے کہ حدیث میں یوں آیا. کہتے ہیں آپ نے ایک مثال دی دوسری مثال دی تیسری مثال دی اور پھر اس کا طریقہ استنباط بھی مجھے سمجھایا. تو اب وہ ان تینوں مسائل کو لے کر میں پہلے تو ایک مسئلہ لے کر گھومتے تھے کہ اب تین مسائل لے کر گھوم رہے ہیں سب کے پاس. تو تمام محدثین فقہا کہتے ہیں بالکل عاجز ان کے جواب دینے سے. فَقَانُوا فِيهَا أَعْمَى مِنِّي. تب میں نے جا کر ان کو ان تینوں مسائل کے جواب ان کے سامنے پیش کیے اور دلیلیں بیان کی. تب جا کر وہ پوچھتے ہیں مین این لکا ہذا, کہ تم یہ کہاں سے سیکھ کر آئے. تب میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل اور اس کے دلائل مجھے معلوم ہوئے. تو کہتے ہیں ان تین مسائل کی وجہ سے ان تمام فقہا اور محدثین کا میں رئیس بن گیا, فصیرت راس الحلقہ بثلاث مسائل. پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل خدمت میں پہنچ گئے اور امام نے بھی ان کی بہت قدر افزائی فرمائی, بالکل اپنے سامنے بٹھاتے تھے. ابو نعیم لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم اصفہانی نہیں ہے, یہ ابو نعیم فضل ابن دکین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. ان کا بیان ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ظفر کو بالکل اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان کے پہلو میں برابر میں حضرت امام ابو یوسف کے لیے جگہ تھی. اللہ شانہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر احادیث کا علم عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ فضل ابن دکین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ کنت امر علی زفر وہو محتب بثوب, کہتے ہیں وہ کپڑا اکڑو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اکڑو بیٹھ کر اپنے کپڑے کے اپنے کپڑے کو چاروں طرف سے گھٹنوں کو اور پیٹھ کو باندھ رکھا تھا. تو مجھے فرماتے یا احول تعال, یہ جملہ سننے کے قابل ہے, حتی اغرب لک احادیثک. کتنا بڑا علم ہوگا. فرماتے ہیں کہ تم اپنی احادیث پیش کرتے جاؤ, میں اس کے چھانتا جاتا ہوں کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے, اس میں فلاں راوی ہے, میں چھان کر کے تمہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں, میری چھلنی میں اپنی احادیث کو چھان لو, آؤ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے محدثین سے سنا ہوتا اس کو پیش کرتا تو وہ چھان رہے ہیں. فرماتے جاتے ہاد یو خد بھی وہاد اللہ یو خد, اس کی وجوہات اور دلائل بیان فرماتے ہیں. فرماتے کہ ہاد ناسخ ہاد منسوخ. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فقہی اعتبار سے اور حدیثی اعتبار سے بہت اونچا مقام. اور روحانی طور پر ان کا مقام یہ تھا کہ ابراہیم ابن سلیمان کا بیان ہے کہ جب ہم ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے تو مجال نہیں تھی کسی کی کہ دنیا کا تذکرہ ان کے سامنے آئے، جیسے ہی کسی نے قرآن و حدیث، علم و روحانیت کے سوا کوئی کلمہ زبان سے نکالا، قام عن المجلس و ترکہ. کہ مجلس سے اڑ جاتے اور حلقے کو چھوڑ دیتے. یحییٰ ابن اکثم فرماتے ہیں کہ میں نے وقی کو دیکھا کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں، وقی ابن الجراح عظیم محدث، کہتے ہیں ان کا معمول بن گیا تھا کہ صبح کے وقت امام زفر کی خدمت میں حاضری دیتے اور شام کے وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ امام زفر کی یہ مجلس کب تک قائم رہے گی، اس کا خوف رہتا تھا کہ کبھی ہمیں چھوڑ کر مولا کے پاس جا پہنچیں، تو یہ پھر دونوں وقت بجائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے امام زفر کی مجلس میں وہ حاضری دینے لگے. اور جب امام زفر کی خدمت میں پہنچتے تو وقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے اور جاتے ہی عرض کرتے، الحمدللہ الذی جعلک خلفا لنا عن الامام، کہ تمہیں تمہاری مجلس میں حاضری دے کر امام اعظم کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں. اس پھر بھی فرماتے ہیں کہ ولکنی لا یذهب عنی حسرت الامام، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کا غم مجھے اس قدر ستا رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں آ کر بھی پھر پورے طور پر تسلی نہیں ہوتی اور امام صاحب یاد آتے ہیں. فرماتے ہیں وقی کہ کسی کی مجلس سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا امام زہر کی خدمت میں حاضری سے مجھے فائدہ ہوا. بشر فرماتے ہیں کہ جب قریب الموت تھے تو امام زہر فرمانے لگے کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ جس کے متعلق مجھے مولا کے یہاں حساب کا خوف ہو. اللہ، کیسی زندگی، کیسی زندگی! اطمینان ہے اپنے بارے میں، لا اخلف بعد موتی شیئا اخاف علیہ الحساب. کل کائنات انتقال کے بعد جو حساب لگائی گئی، ابھی گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے طیبہ مسجد کے امام صاحب کو ایک نمازی اپنے گھر لے گئے، کہا اس کا حساب لگا لو، اور یہ سارا چند کپڑوں کے سوا کوئی کائنات ان کے پاس نہیں تھی. اور پھر تین چار روز کے بعد ان کا وصال ہو گیا. ایسی صاف ستھری پاکیزہ زندگی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے کہ صرف 3 درہم کل کائنات ان کے گھر کی تھی. فلم ماما تقوب مافی بیتی فلم یبلغ فراثت دراہم، 3 درہم کو بھی نہیں پہنچی. کہ آخری وقت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دیکھا کہ جا رہے ہیں، عرض کیا کہ حضرت وصیت فرما دیں. فرمایا کہ حاضر متاع لزوجتی، یہ سامان تو میرا نہیں، میری بیوی کا ہے. یہ 3 درہم میرے بھائی کی اولاد کی ہیں ان کو دے دیجئے، اور کسی کا نہ مجھ پر کوئی قرض نہ کسی کی چیز کوئی میرے ذمے۔ تو انہی کے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی بنایا تھا، کن کو؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے متعلق حدثنی محمد بن اشکاب، کہ وہ جا کر محمد بن اشکاب امام داؤد سے، داؤد طائی سے وصیت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو کان زفر و داؤد طائی، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اللہ تعالی ایسے بھائی ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسی صحبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسے دوست ہمیں بھی دے۔ اللہ تعالی مولا سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ہماری لو ایسی لگا لے کہ اس کے بعد نہ کسی دوست کی ہمیں ضرورت ہو نہ کسی مددگار کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔